بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 اپریل 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مرسلات کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ مرسلات, اس کا دوسرا رکوع ابھی آپ نے اس کی سماعت فرمائی ہے. 29 پارے کی آخری سورت ہے. پہلے رکوع کا ترجمہ اور کسی قدر بیان مکمل ہو چکا ہے, اگرچہ میری کوشش تھی کہ پوری مکمل ہو, مکمل نہیں ہوئی اور بہت سی باتیں تشنا رہ گئیں. تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس کا رواں ترجمہ بھی ہو جائے اور کچھ باتیں جو پہلے رکوع میں تشنا رہ گئی تھیں اس کی کسی قدر تلافی ہو جائے. حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن کسی حد تک اپنی بساط کے مطابق کوشش جو ہے میں کروں گا انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ دوسرا رکوع جو مختصر ہے, ابھی آپ نے اس کی تلاوت کی سماعت کی ہے, وہ بھی انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے. اس کے آغاز میں قسمیں ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. اور قسموں کا جو اصل حاصل ہے وہ ہے گواہی. یہ جو قسمیں کھائی گئیں ان میں ہواؤں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ہوائیں چلاتا ہے, پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے بڑی ہی دل کو بھانے والی, آندھی بھی چلتی ہے, ابھی کل ہی جھکڑ آیا آپ کو معلوم ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے کتنے درخت ٹوٹ کر گر گئے, کیا کچھ ہو گیا, اب وہ بھی جھکڑ ہے, پھر بارش برستی ہے, یہ سارا نظام. بہرحال انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ باران رحمت جو ہے وہ نازل کرتا ہے, جس کو ہم سب بھی باران رحمت کہتے ہیں. بارش خشک سالی ہو جائے, بارش نہ آئے تو پھر دیکھیں کیا قیامت ٹوٹتی ہے. تو نہ چاہیے باران رحمت ہے, اس کا نزول ہے. یہ پورا نظام کس کا بنایا ہوا ہے, حاصل کیا ہے, مقصود کیا ہے, غور اس پر کرو. یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں یہ چیزیں, یہ پورا نظام, کہ کوئی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا, اور وہی ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے. وہ ہستی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ حضرت آدم جو پہلے انسان تھے انہوں نے تخلیق نہیں کیا تھا, یہ آج کا انسان جو ہے اس نے یہ نظام وضع نہیں کیا. تو جس کو تم بھی سمجھتے ہو باران رحمت, وہ بھی نظام اللہ کا ہے. اور اس سے بڑھ کر رحمت یہ وحی آسمانی ہے. یہ تو اس دنیا کے لیے رحمت ہے، وہ ابدی دنیا کے حوالے سے رحمت کا پیام ہے. اور سب سے بڑی رحمت تو وہ ہے، چنانچہ اسی لیے آخری قسموں میں ذکر جو ہے وہ ان فرشتوں کا ہے جو وحی لے کر آتے ہیں. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. حاصل کیا ہے؟ یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اور انسان کا مقصد آزمائش ہے، اور ایک دن آ کر رہے گا جب انسان سے حساب کتاب ہوگا، جس کو تم ڈالتے ہو اپنے ذہن سے. یہ ساری چیزیں بالآخر اس کی گواہی بنتی ہیں کہ وہ دن آ کر رہے. ایک تو یہ نقطہ تھا جو میں واضح کرنا چاہ رہا تھا. آگے فرمایا اب قیامت کے احوال. فإذا النجوم طمست، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. وإذا السماء فرجت، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے. اب یہ کیا پورا جو پورا نظام اللہ نے کائنات کا بنایا ہے وہ سارا درہم برہم ہوگا، یا ہمارا یہ نظام شمسی جو ہے درہم برہم ہوگا؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ تو اس انسان کا ہے نا، لیکن ہمیں ہر چیز اب اور ہی نظر آ رہی ہوگی. اس وقت انسان کو سورج اور چاند آپس میں دھس جائیں گے، جیسے ایک جگہ فرمایا. تو یہ سب کچھ ہوگا. اذا السماء انشقت، قرآن میں بار بار کہا گیا جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، اس کا مفہوم بھی یہ ہے، آسمان پھٹ جائے گا. یعنی یہ جو ہم نظام دیکھ رہے ہیں، اس کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں آسمان ہے، یہ کچھ اور ہی ہوگا. اس کے اندر یہ درہم برہم ہو چکا ہوگا، لیکن اس کی جو ہے وہ ریچ کہاں تک ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. ہمیں تو یہی لگے گا کہ یہ پورا نظام درہم برہم ہے، اب یہ آسمان وہ نہیں رہا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جب ہم اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیں گے، اور آسمانوں کو کسی اور آسمان کی شکل میں لائیں گے. تو وہ وقت آنا ہے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اب جب رسولوں کے لیے ایک وقت معین ہوگا، اب انہیں بھی اپنا ایک بہت اہم فریضہ وہاں پر ادا کرنا ہے. ایک فریضہ ہے جو یہاں ادا کیا، اللہ کا پیغام اپنی قوم تک، عوام تک، نو انسانی تک پہنچایا. یہ بہت اہم کام تھا، رسالت کی ذمہ داری ہے. پیغام اللہ کا اور رسول کے ذریعے پہنچ رہا ہے قوم تک، بہت بھاری، بہت نازک، بہت اہم ذمہ داری. لیکن ایک ان کی ذمہ داری آخرت میں بھی ہوگی، جب یہ اپنی قوم کے حوالے سے گواہی دیں گے کہ پروردگار، میں نے ان تک تیرا پیغام، تیری ہدایت پوری پہنچا دی تھی، اس کی وضاحت کر دی تھی. اب یہ اپنے عمل کے، اپنے فعل کے، اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار. وہ وقت بھی آئے گا، اور اس وقت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن میں خطاب کیا گیا، سورہ نساء میں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی، اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر قوم پر ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. شہید کا اصل مفہوم کیا ہے؟ شاہد. شہید اور شاہد عربی میں ہم معنی ہے. شاہد کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ چیز اس بات پر شاہد ہے، یہ گواہ ہے. شہید کا مفہوم بھی یہی ہے اصل میں، مکمل گواہی دینے والا. ایک زبان سے اللہ کی گواہی دی تھی کہ وہ رب ہے، ہم بندے ہیں، اور ہم اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہیں. ایک عمل سے گواہی دے دی ایک شخص نے، جب گردن کٹا دی، اب یہ شہید ہے. تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس دن جب ہم کھڑا کریں گے ہر امت پر ایک گواہ کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی، آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا اس دن اس قوم کے خلاف. آپ اس کے خلاف گواہی دیں گے. رسول کی گواہی قوم کے خلاف جاتی ہے. پروردگار، میں نے وہ پیغام پورا پہنچا دیا تھا، اور اس کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، میری طرف سے کوئی کسر نہیں رہ گئی. اب یہ اپنے قول و فعل کے خود ذمہ دار ہیں، اب حساب ہوگا ان سے بہت سخت. لہذا گواہی کس کے خلاف گئی؟ رسول کی اپنی قوم کے خلاف گئی. اور یہی گواہی ہم سے لی جائے گی پوری دنیا کے حوالے سے، لیکن ہم خود مجرم ہوں گے. بقیہ پوری نوع انسانی کا ذمہ دار کس کو بنایا گیا تھا؟ اب یہ کام اس امت نے کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ آیت ہمیں بڑی پسند ہے. اس کا صرف پہلا ٹکڑا مسلمان کوٹ کرتا ہے, کنتم خیر امت. دیکھو اللہ نے بھی کہا تم بہترین امت ہو, اللہ کی گواہی آ گئی. آگے بھی تو پڑھو, اخرجت للناس, تمہیں اللہ نے یہ امت بنایا ہے دوسروں کے لیے. اب اس میں میسج کیا ہے, تم نے خود بھی اس دین پر عمل کر کے اور ثابت کرنا ہے کہ تم واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, اور اسی پیغام کو, اسی دین کو پوری نوع انسانی تک آگے پہنچانے کا ذمہ بھی تم پر ہے. اصل میں اس امت کی تشکیل کی گئی ہے, جو کام رسول پہلے کرتے تھے وہ کام اس امت نے کرنا ہے. ختم نبوت کا یہ مطلب ہے, نبوت اس اعتبار سے مکمل ختم ہو گئی. اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. ہدایت کی ضرورت تو نوع انسانی کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے. گمراہی کے اعتبار سے بدترین دور تو وہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, دجالی فتنہ, جس کے بارے میں تمام احادیث میں موجود ہے کہ تمام رسولوں نے اس دور سے پناہ مانگی ہے. تو اس میں نوع انسانی کو ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اس امت. بہرحال یہ ایک ضمنی معاملہ آیا, گویا ہم دوہرے مجرم ہیں. ایک دین سے خود بغاوت کی, اور دوسرے جو ذمہ داری تھی کہ نوع انسانی تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہے, ان کا ہدایت پہنچانی ہے, وہ بھی ہم نے اس کے اندر بھی انتہائی سے زیادہ مجرمانہ غفلت کا معاملہ کیا ہے. ہمیں خود پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے, ہمیں خود پتہ نہیں دین کیا ہے, ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے, رسول اقتت, جب رسولوں کے لیے ایک وقت معین ہوگا اور وہ گواہی دیں گے. لیائی یوم نجلت, کس دن کے لیے اس معاملے کو مؤخر کیا گیا تھا. یہ گواہی جو ہے آج کھڑے ہو کر اللہ کی عدالت میں دی جا رہی ہے. یہ وقت اس لیے طے ہوا تھا کہ اب حساب ہونا ہے, اب قوموں کا حساب شروع ہوگا جب رسول گواہی دے دیں گے. لیوم الفصل, یہ فیصلے کا دن ہے, اس کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا تھا. وما ادراک ما یوم الفصل, اور تم کیا سمجھے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی. اور جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو اس ہدایت کو نہیں مانتے, سب سے بڑھ کر وہ جو اس کو سرے سے ہدایت مانتے ہی نہیں. دوسرے وہ بھی جھوٹے ہیں, جیسے میں نے ثابت کیا تھا قرآن کی اور آیات سے, کہ کہتے تو ہیں اللہ کا کلام ہے لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی ایک معنی میں انکار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, حقیقت میں نہیں مانتے. الم نہلک الاولین, کیا ہم نے پہلو کو ہلاک نہیں کیا تھا. یہ بھی کہ پوری کائنات کا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے. قوموں کی, اقوام کی تاریخ کے حوالے سے بھی دیکھو, جو قومیں تباہ اور برباد کی گئیں وہ کس سبب سے کی گئی تھی, پس منظر کیا تھا. اور میں عرض کر چکا ہوں, چونکہ عیسائی ورلڈ اس وقت مذہبی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے, جو بہرحال حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور بائبل کو مانتے ہیں. وہ سب کے سب بائبل کے اندر تمام رسولوں کے احوال کا ذکر موجود ہے, اس لیے کہ تورات بھی اس میں شامل ہے. آج کی بائبل تورات اور انجیل کا مجموعہ ہے, اور عیسائی اس سب کو مانتے ہیں. چنانچہ ان سب کو پتا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا, رسول آئے تھے, رسولوں نے بتایا تھا, اگر بات نہیں مانو گے تو دنیا میں عذاب ہلاکت آئے گا, تم سب کو منسیہ کر دیا جائے گا, ایک وقت آئے گا, اور اصل عذاب تو آخرت کا ہے. تو کیا یہ بات سچ ثابت نہیں ہوتی رہی؟ ہر رسول نے یہ بات کہی اور 100% اس کی بات سچی ثابت ہوئی. قوم نے نہیں مانا, پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. ایک متنفس بھی اڈا نے باقی نہیں چھوڑا, ایک بچہ بھی نہیں چھوڑا. بچائے کون گئے؟ صرف وہ جو چند افراد رسول پر ایمان لے آئے تھے, بس. تو کیا یہ سبق تمہارے سامنے نہیں ہے؟ یہ پورا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ تاریخ کیا بتا رہی ہے؟ یہ کرنے والا کون ہے؟ اور رسول واقعی اللہ کے نمائندے بن کر آتے ہیں تبھی تو یہ سب معاملہ ہوا ہوتا ہے، پھر تم انکار کرتے ہو۔ الم نہلک الاولین، کہ ہم نے ہلاک نہیں کیا تھا پچھلی قوموں کو؟ ثم نتبعہم الاخرین، پھر ہم نے پیچھے لگا دیا ان کے دوسروں کو، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم ثمود، قوم ثمود کے بعد قوم لوط، اس کے بعد قوم شعیب، آل فرعون۔ یہ تو وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن بار بار کر رہا ہے، اس کے سوا بھی وہ اسی قوم ہیں، اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تو تباہی اور بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا ایک انتہائی بے قدر پانی سے، جس کا نام لینا بھی تم زبان پر لانے سے ہچکچاتے ہو؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھا ایک مضبوط ٹھکانے میں، رحم مادر میں، کیسے پرورش کرتا ہے اللہ اس کی وہاں۔ اذا قدر معلوم، ایک خاص معلوم اندازے کے مطابق، ناپ تول کے ہے یہ پورا نظام جو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ فقدرنا، تو ہم ہی ہیں اندازہ ٹھہرانے والے، پورا کرنے والے۔ فنعم القادرون، تو کیا ہی ہم ہیں قدرت والے۔ ویل یومئذ للمکذبین، حاصل پھر کیا ہے؟ یہ پورا نظام تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ ایک ہستی کا ہے جو تمہارا خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی نے اس کو بتایا کہ تم اس وقت دار الامتحان میں ہو، فکر کرو اپنی آخرت کی، مستقبل کی۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنا دیا سب سمیٹ رکھنے والی؟ اس ایک آیت کے اندر بہت کچھ مضمون ہے، کچھ تو میں نے ذکر کیا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر جو لکھی ہے بڑی خوبصورت ہے، یعنی یہ سمیٹ لینے والی ہے زمین۔ اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، حشرات الارض کو بھی پیدا کیا، جانداروں کو، اور بھی سب اس میں سما جاتے ہیں، سب کے لیے ضرورت کا سارا سامان اللہ نے اسی کے اندر رکھ دیا ہے۔ مردے بھی اسی میں ہیں، اموات و احیاء، احیاء و امواتا، زندہ لوگ بھی اسی میں سمائے ہوئے ہیں۔ اب انسان صرف ایڈونچر کے لیے جانا چاہ رہا ہے چاند پر، یہ تو نہیں ہے کہ یہاں زمین تنگ پڑ گئی ہے، رقبہ کم ہو گیا ہے تو اب چاند اور مریخ کا رخ کیا جائے، یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اس کے لیے ساری گنجائش اس میں موجود ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے۔ تو اس پر بڑی خوبصورت یہ تحریر ہے مولانا کی، کہ آخرت کے ممکن اور معقول ہونے پر ایک اور دلیل ہے، یہ کہ یہ ایک کرہ زمین جو کروڑوں اور اربوں سالوں سے بے حد و حساب مخلوقات کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے۔ انسان کی تاریخ تو زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن اب وہ کروڑوں سال پہلے کے فلاں ڈائنوسارز اور یہ اور وہ، یہ مخلوقات، یہ ساری کیا ہے؟ اسی زمین پر ہی نہیں، ہر قسم کی نباتات، ہر قسم کے حیوانات اور انسان اس پر جی رہے ہیں۔ سب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پیٹ سے طرح طرح کے اتھاہ خزانے نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر یہی زمین ہے جس پر ان تمام اقسام کی مخلوقات کے لیے بے شمار افراد روز مرتے ہیں، مگر ایسا بے نظیر انتظام کر دیا ہے کہ سب کے لاشیں اسی زمین میں ٹھکانے لگ جاتی ہیں۔ کبھی حادثہ اچانک ہو جاتا ہے، بم پھٹ بلاسٹ ہو گیا، اتنے اچانک مر گئے، بچے بھی ہیں، انسان ایک دفعہ تو لرز اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن غور کیا جائے تو طبعی موت مرنے والے، بیماری سے مرنے والے، ایکسیڈنٹ سے مرنے والے پاکستان کے اندر ہزاروں ہیں جو روز مر رہے ہیں، روزانہ ہزاروں مر رہے ہیں، دنیا میں لاکھوں ہیں جو روز مر رہے ہیں، اور یہ سب اسی زمین میں جا رہے ہیں۔ وہ ہم اس کو ایک کہتے ہیں یہ نارمل پروسیجر میں موت ہوئی ہے، لیکن جا تو رہے ہیں روزانہ کی تعداد میں، زیر زمین لاکھوں جا رہے ہیں روزانہ اسی زمین کے اندر۔ اور پھر یہ مخلوق کے نئے افراد کے جینے اور بسنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اس میں ہر طرح کی وسعت موجود ہے۔ اس زمین کو سپارٹ گیند کی طرح بھی بنا کر نہیں رکھ دیا گیا، بلکہ اس میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے اور فلک گوش پہاڑ بھی ہیں جو قائم کیے گئے ہیں، جن کا موسموں کے تغیرات میں، بارشوں کے برسنے میں، دریاؤں کی پیدائش میں، زرخیز وادیوں کے وجود میں آنے میں بڑے بڑے یہ شہتیر فراہم کرنے والے درختوں کے اگنے میں قسم قسم کی معدنیات اور طرح طرح کے پتھروں کی فراہمی میں بڑا دخل ہے۔ پھر اس زمین کے پیٹ میں بھی میٹھا پانی پیدا کیا گیا ہے، اس کی پیٹھ پر بھی میٹھے پانی کی نہریں بہا دی گئی ہیں، اور سمندر کے کھاری پانی سے صاف ستھرے بخارات اٹھا کر بھی نترا ہوا پانی آسمان سے برسانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ کیا یہ سب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک قادر مطلق نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور وہ محض قادر ہی نہیں بلکہ علیم و حکیم بھی ہے۔ اب اگر اس کی قدرت اور حکمت ہی سے یہ زمین اس سر و سامان کے ساتھ اور ان حکمتوں کے ساتھ بنی ہے، تو ایک صاحب عقل آدمی کو یہ سمجھنے میں کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ اسی کی قدرت اس دنیا کی بساط لپیٹ کر پھر دوسری دنیا نئے طرز پر بنا سکتی ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ایک دوسری دنیا بنائے تاکہ انسان سے ان کے اعمال کا حساب لے جو اس نے اس دنیا میں کیے ہیں۔ تو اس ایک آیت کے حوالے سے یہ بڑی خوبصورت تشریح ہے جو انہوں نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا، اونچے پہاڑ بھی رکھ دیے اس میں ہم نے اور ٹھنڈے پانی کے ذخیرے بھی رکھ دیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب ذرا چلو اس کی طرف جس کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ میدان حشر میں پہنچنا لازمی ہے، اور اب آگے اگلے مراحل بھی آنے ہیں، اور جھٹلانے والوں کو کہا جائے گا اب پہنچو جہنم پر، اب ذرا چلو اس طرف جس کو بہت ہی تکبر کے ساتھ جھٹلا دیتے۔ قیامت خام خواہ کا ڈراوا ہے، اور ایک اور انداز بھی ہوتا ہے اس کو جھٹلانے کا، ایک طریقہ یہ بھی ہے، نہیں اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ اپنے بندوں کو سزا دے گا، نہ ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تمام رسول جو بھیجے گئے تھے معاذ اللہ یہ عبث اور بیکار بے مقصد تھے، اور وحی کا جو اہتمام کیا گیا اور یہ قرآن ایسی بڑی نعمت اور یہ پیغام بے معنی ہے معاذ اللہ۔ لیکن یہ کہ ساری باتیں ہیں کہ جو گردش کر رہی ہوتی ہیں، اب آؤ اس کی طرف جس کا انکار کرتے تھے، یہ ہے جہنم۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اب چلو اس ایسے سائے کی طرف جس کی تین پھانکے ہوں گی، تین شاخہ ہوگا، کہنے کو وہ سایہ اصل میں دھواں ہے۔ سائے کے اندر انسان کے لیے ٹھنڈک اور تسکین کا سامان ہوتا ہے، یہ اس کے بالکل برعکس سایہ ہوگا، یہ وہ سایہ نہیں ہے۔ اب یہ جہنم کا ہی حصہ ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اور نہ تو اس کے اندر کوئی چھاؤں کا عنصر ہوگا، اور نہ ہی تپش میں، جہنم کی تپش سے روکنے میں وہ کچھ کام آ سکے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اور یہ جہنم اب پھینکے گی اس میں سے چنگاریاں وہ برآمد ہو رہی ہوں گی جو محل کی طرح ہوں گے وہ چنگاریاں۔ کانہ جمالت صفر، جیسے اونٹ ہو زرد رنگ کے اونٹ، اس سائز کی یہ ہیوج چنگاریاں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس وقت تو بڑی بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، کفار مکہ بھی بناتے تھے، اور آج انکار آخرت کرنے والے ہمارے دانشور بھی بڑے بڑے فقرے چس کرتے ہیں آخرت کے تصور پر۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ جب تمہاری بولتی بند ہو جائے گی، اب کچھ نہیں کہہ سکو گی، زبانیں گنگ ہوگی، سب حقیقت سامنے آ گئی، وہ کینچی کی طرح چلنے والی زبانیں بالکل گنگ ہو جائیں گی۔ ولا یوزن لہم فیعتذرون، اب وہ کیا بولنا تھا انہیں، لیکن اس وقت وہ چاہیں گے کہ ہم معذرت کر لیں، کسی طرح توبہ تائب ہو جائیں۔ نو، نہ اس کا کوئی امکان ہے، ان کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی انہیں کہ وہ معذرت پیش کرے توبہ کرے، اب موقع نہیں ہے، وہ موقع جا چکا، ختم۔ ویل یومئذ للمکذبین، بس اب تو تباہی اور بربادی ہے جٹلانے والوں کی۔ ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے فیصلے کا دن، تو تمام نبی اور رسول کہتے تھے دنیا دار الامتحان ہے، فیصلہ وہاں ہونا ہے، لیکن ہم مان کے نہیں دیتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں، یہی دار العمل ہے، یہیں پہ ہمیں محنت کر کے اسی دنیا کو بنانا ہے، اسی کو سمیٹنا ہے، اسی کو حاصل کرنا ہے، یہی مستقبل ہے ہمارا۔ نہیں، اب سمجھ میں آ گئی بات، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم الاولین، ہم نے جمع کر لیا تم سب کو بھی اور اس سے پہلے تم سے گزرے ہوئے بھی، سب موجود ہیں۔ اور یہ گویا چونکہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے تو ہر دور کے لیے ہے کہ اس وقت جو مخاطبین ہیں وہ بھی سب جمع کیے جائیں گے اور جو پہلے ہیں وہ بھی اور آنے والے بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، تو اگر تمہارے پاس کوئی ہے داؤ، کوئی چال ہے، اس سے بچنے کا کوئی رستہ ہے، تمہارے پاس کوئی نسخہ ہے جو تمہیں کسی نے بڑے پنڈت نے سمجھایا ہو کہ اس طریقے سے اس سے مفر ہے، بچا ہو سکتا ہے، تو کر دیکھو، چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی اس دن ہے جھٹلانے والوں کی۔ یہ بار بار ترجیح آیت ہے، اس پر گفتگو پچھلی بار ہو چکی ہے۔ اب دوسرے رکوع کے اندر اس کے برعکس اہل جنت کا تذکرہ ہے، اور وہ قرآن مجید میں اکثر دونوں کو سائملٹینیسلی برابر لے کر آیا جاتا ہے۔ اگر جنت کا تذکرہ پہلے آیا ہے تو جہنم کا اس کے بعد آ جائے گا، جہنم کا پہلے آیا ہے تو جنت کا تذکرہ اس کے بعد آئے گا، یہ دونوں چیزیں سامنے رہیں بیک وقت۔ فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، پوری نوع انسانی جہنم میں نہیں جائے گی، سب کے لیے تباہی و بربادی نہیں ہے، کچھ ہیں جو اس سے بچیں گے۔ وہ کون ہیں؟ متقین ہیں۔ یہاں مومنین بھی ہو سکتا تھا، ایمان والے، لیکن ایمان کے حوالے سے ہم اپنے تصور کے اندر گنجائش پیدا کر لیتے ہیں، قرآن نے اس گنجائش کو ختم کر دیا۔ ان المتقین، ایمان لانے والوں میں سے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے وہ جائیں گے جنت میں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو منافقین بھی تھے، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے پرویز مشرف بھی تھے، فرد ہیں، اور ان جیسے ایک نہیں، بہت بڑی تعداد ہے اس وقت جو باطل کے اعلی کار بنتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہو کے ہوتے ہیں، پوری قوم کو لا کر صف میں کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان۔ تو زبان سے جو ہے شہادت وہ کافی نہیں ہے، دل کا یقین، اور جب دل کا یقین ہوتا ہے تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے، پھر وہ اس کے ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ ہم سب کو، ہمارا یقین ہے دنیا پر ہے، ہماری ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہو رہی ہے؟ صبح سے شام تک کی محنت دنیا بنانے، دنیا کمانے کے لیے، یہاں کے خسارے سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، دنیا کے خسارے سے بچنے کے لیے۔ اس لیے کہ دنیا کا تو ہمیں یقین ہے کہ یہ ہے، آخرت اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، اس کو ہم نے ایک سائڈ لائن کیا ہوا ہے۔ تو مومن تو وہ ہے جو ان تمام حقائق پر پورا پختہ یقین رکھتا ہو، لیکن زبان سے گواہی دینے پر بھی ایک شخص کو ہم مسلمان مانتے ہیں، تو ایسا ہر شخص نہیں، اللہ تعالیٰ کی مجبوری نہیں ہے کہ اسے نہیں پتہ لگے گا کہ بھائی دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا، وہ تو خوب جانتا ہے۔ ہاں دنیا میں ہماری مجبوری ہے، منافقین کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی، اس کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیا، اور جب ایک حضرت عمر نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنے دشمن خدا کو اور جو دین کا دشمن ہے، کھلا دشمن، کلمہ تو پڑھ رہا تھا تبھی تو آپ نے پڑھایا، آپ نے اس کا کیوں پڑھا دیا جنازہ، اور کیوں آپ نے کرتا دے دیا اس کو؟ جواباً مسکراتے فرمایا کہ میرا کرتا بھی اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ یہ ہے اصل حقائق۔ تو ان المتقین، ہاں جو متقین ہیں، متقی کون ہوتا ہے؟ ڈرنے والا اللہ سے اور آخرت سے، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والا۔ دیکھیں ایمان لا کر ہم رب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کا ہر حکم مانیں گے، بندے اور آقا کا جو تصور ہے، کانسیپٹ ہے، دنیا میں بھی یہی ہے، ہر آقا اپنے بندے سے، جو کہ حقیقی بندہ نہیں ہوتا کسی کو زبردستی، اپنے خادم سے بھی توقع یہ رکھتا ہے کہ وہ میرا حکم مانے، اور حکم نہیں مانتا تو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، یہ اس لائق نہیں ہے. تو ہم اللہ کو مان تو رہے ہیں، اپنا رب حکم ماننے کو تیار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ، کامل نمائندہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہم دھوکہ کسے دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں اللہ کے اور رسول کے. ہاں متقین، جو واقعی اللہ کو رب مان کر اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق چلنے والے ہیں. غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، گناہ صادر ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایسے لوگ فوراً توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، اور اللہ غفور اور رحیم ہے. اسے معلوم ہے انسان میں کمزوری ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے اس سے غفلت میں کسی گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن پھر رستہ کھلا ہوا ہے، پھر توبہ کرو، پھر عزم کرو کہ نہیں، آئندہ سے نہیں ہوگا. یہ بندگی کا راستہ ہے، اور یہی متقین کا طریقہ ہے. ان المتقین، قرآن مجید میں کئی دفعہ میں نے نوٹ کروایا، جنت کی جب بات آتی ہے تو ذکر متقین سے ہوتا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی ظلال و عیون یہاں پر آیا ہے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات النعیم، بار بار ان للمتقین مفادا. وہ کامیابی کن کو ملے گی؟ متقین کو، جو ایمان لا کر اور پھر اس کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے. تو ان المتقین، وہ جہنم کا ذکر ہو گیا، اب جنت کی بات ہو رہی ہے. جنت میں کون داخل ہوں گے؟ متقین. فی ظلال و عیون، وہ سایوں میں بھی ہوں گے اور چشموں میں بھی. ابھی ذکر ہوا تھا جہنم میں بھی ایک سایہ ہوگا، اہل جہنم دیکھیں گے اس، لیکن وہ سایہ نہیں ہے، وہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. اصل سایہ، گھنا سایہ، ٹھنڈک والا سایہ، وہ متقین کے حصے میں آئے گا. ان المتقین فی ظلال و عیون، اور وہ ہوں گے کس میں؟ چشموں میں، ندیاں اور چشمے. اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انسان کو بھی جو دنیا میں بھی نعمتیں جن کو وہ سمجھتا ہے، ان میں یہ چیز ہے، ٹھنڈی چھاؤں ملے، اور پھر یہ کہ ایسا وہ لینڈسکیپ ایسا ہو، اس کے اندر چشمے اور ندیاں رواں ہو، سارا اپنا گھر کا چین چھوڑ کر بھی آپ گرمیوں میں چلے جائیں گے وہاں جا کر، کیا چیز لینے کے لیے جاتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان، جو اللہ نے انسان کی طبیعت بنائی ہے، اس میں اس کے لیے یہ نعمتیں ہیں. چنانچہ انہی کا حوالہ دیا جا رہا ہے شروع میں، کہ وہاں ٹھنڈی چھاؤں بھی ہوگی، وہاں چشمے اور ندیاں بھی ہوں گی. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہر طرح کے پھل میوے، پھل اور میوے بھی ہوں گے جو ان کے دل کو لبھائیں گے، بہت لذیذ ہوں گے، بہت پسند آئیں گے انہیں. تو اسی کے لیے وہ ہم پہاڑی علاقوں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری نعمتیں ویسے تو ہمیں ایک اعتبار سے مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک وہ ماحول. تو یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، یہ فوری طور پر ملنے والی نعمتیں ہیں. میں پہلے واضح کر چکا ہوں، جو اصل نعمتیں ہیں وہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں ان کے بارے میں، کسی کے دل میں کبھی اس کا خیال، اس کا احساس تک کبھی آ ہی نہیں سکا آج تک، جو اللہ تعالیٰ نے اصل نعمتیں رکھی ہیں اہل جنت کے لیے. یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. اور جہنم کے مقابلے میں ایک دم جنت کا ذکر جو آتا ہے، تو وہی نعمتیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں ان کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے. ہنیئا میں یہ مفہوم بھی ہے، کوئی گرانی نہیں ہوگی، کتنا بھی انسان زیادہ سے زیادہ کھا لے پی لے، نعمتوں سے استفادہ کرے، کوئی بوجھ نہیں، کوئی گرانی نہیں کسی قسم کی. رچتا پچتا اس لیے لباس لوگوں نے ترجمہ کیا. بما کنتم تعملون، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، نتیجہ ہے. اور عمل کیا ہے؟ اس رستے پر چلنے کے لیے محنت کرنا جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے، یہی عمل ہے. یہ محنت تم نے کی تھی اس کے لیے. بہرحال انسان جو ہے وہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سیدھے رستے پر چلنے کے لیے. انسان کے اندر بھی نفسانی خواہشات ہیں، پھر شیطان ویسے پھیلا ہوا ہے، پھر پورا معاشرہ شیطان کا کردار ادا کر رہا ہے. آج کل تو پوری دنیا کی تہذیب آج کل شیطانی ہو چکی ہے. تو ڈیلیبریٹلی ایک رستے کو اختیار کرنا ہوگا، اور وہی ہے یہ جو تم نے عمل کیا، کلو اشربو ہنیم بما کنتم تعملون، تم نے جو عمل کیا، جو محنت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو، نیک کار لوگوں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی. قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اب یہاں خطاب کس سے ہے؟ کفار سے، خاص طور پر سرداران قریش، اس لیے کہ وہ لیڈ کر رہے تھے کفار کو، وہی پٹی پڑھا رہے تھے، وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کے خیر خواہ بن کر انہیں سمجھا رہے تھے کہ اپنے آبائی دین کو مت چھوڑنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ پورے نظام کو تلپٹ کرنے والی بات کر رہے ہیں، اس نظام کو جو ہے مضبوطی سے تھام کے رکھو، یہ تمہارے آبا و اجداد کا ورثہ ہے. آج بھی ہم نظام کو بڑی مضبوطی سے تھام کے رکھے ہوئے، وہ نظام جس میں سمجھ نظر آ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، گلا سڑا نظام، بدترین گلا سڑا ہوا. یہاں کہیں نظام مصطفیٰ نہ آ جائے، سارے مل کر زور لگاؤ، دینی جماعتیں اس کے لیے اکٹھی نہ ہونے پائیں. ہماری ساری جو سرکاری جتنے بھی محکمے ذرائع ہیں وہ سب کے سب زور اسی پر لگائیں گے، اور لگا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو بہرحال اصل مسئلہ یہی ہے کہ اب ان سے خطاب ہو رہا ہے، اس نظام کو چلانے والے اور اس نظام کے تحت زندگی گزارنے والے، باطل نظام کے تحت. کلو و تمتعو، کھالو پیلو برت لو، یہ اللہ نے کچھ مہلت دی ہوئی ہے، سب کو دی ہوئی ہے، اور تم اللہ کی نافرمانی بھی کرو گے تو اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی، اس کی شان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، سارا نقصان تمہارا ہوگا، وہ اس سے بالا تر ہے، بہت اوپر کی. تو کھا لو برت لو قلیلاً، کچھ دیر کے لیے، اس میں بھی اختیار تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کو مہلت دی ہے وہ اتنی ہی جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. موج اڑا لو اس نظام سے، صحیح اور غلط فائدے اٹھا لو، صحیح فائدے اٹھانے والے تو کم ہیں، غلط فائدے اٹھانے والے خوب زیادہ ہیں. انکم مجرمون، ہو تم مجرم اللہ کی نگاہ میں. ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی، اس آسمانی ہدایت کو جھٹلانے والے، زبان سے یا عمل سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ تو جھکتے نہیں تھے، یہ سرداران قریش کی بات ہو رہی ہے، اور ہر دور میں وہ رہا ہے وہ طبقہ جو عوام کو بھی گمراہ کرتا ہے اور اس طرف آنے سے روکتا ہے، حق کی طرف مت آؤ، اپنے آبا و اجداد کے دین کو مت چھوڑو. تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب کہا جاتا تھا ان سے کہ جھک جاؤ، رکوع کا مطلب جھکنا ہے، یعنی اللہ کی اس دی ہوئی ہدایت اور رسول کی تعلیمات کو قبول کرو، سر جھکا دو اس کے سامنے، لا يرکعون، تو وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اور یہ جھکنا کیا ہے؟ صاحب کشاف نے اس کی وضاحت کی ہے، اے اخشع اللہ وتواضعوها بقبول وحیہ واتباع دینہ، اللہ سے ڈرنا اور اس کے حضور عاجزی اختیار کرنا. اور اس کی عملی شکل کیا ہے؟ کہ جو بھی وحی کے ذریعے، آسمانی ہدایت کے ذریعے، جو بھی رسول اور جو اللہ کا دین جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق چلنا، اس کو صحیح تسلیم کر کے اور اس پر اس کا اتباع کرنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے رکوع اصل میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ اس ہدایت کے سامنے، سرنڈر کرو، اللہ کو رب مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ رسول تسلیم کرو اور ان کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، اکڑ جاتے تھے، جھکنے کے لیے تیار نہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بہرحال اس آیت کے حوالے سے جھکنا صرف یہی نہیں ہے کہ ہاں مان لیا زبان سے، اللہ کے ہاں جھکنا وہی تسلیم کیا جائے گا کہ واقعی ہم نے اس ہدایت کے آگے سر جھکا کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کلام کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اتنا مؤثر، اتنا جس کے آگے ان کی دل جھک جاتے ہیں ایک مرتبہ، کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، اس کی عظمت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوتے ہیں. اگر یہ تمہیں ٹھیک نہیں کر سکا تو پھر اور کون سا کلام جو ہے وہ تمہارے لیے راہ راست پر لانے کا موجب بنے گا؟ یعنی یہ بھی ان کی حسرت کا انداز ہے کہ قرآن سے بھی اگر تم نے ہدایت نہیں پائی اور اس پر بھی ایمان اور عمل نہیں کر رہے تو بہت ہی بڑے خسارے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ اس خسارے سے ہمیں بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ کے حاضرہ کے حوالے سے ایک دو ایشوز ہیں، مختصرا گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اس وقت جو ٹاک آف دا ڈے ہے اور جو برننگ ایشو ہے وہ ہمارے آرمی چیف نے جو فوج میں احتساب کا اور مجرموں کو بلا لحاظ عہدہ سزا دینے کا جو ایک روایت قائم کی ہے، یقیناً یہ بڑی لائق تحسین ہے اور اس پر حیرت کا بھی اظہار سب کر رہے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور اسی خبر کے حوالے سے ماتم بھی کہیں ہو رہے ہیں. یہ تو اس لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس کی عزت کہاں تک جائے گی. بہرحال یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ تو قابل ستائش ہے. اب سول ادارے اور جو بھی سیاستدان ہیں بال ان کی کورٹ میں آ گئی ہے. سب اداروں کو کرپشن سے پاک ہونا چاہیے، سب مانتے ہیں، اور یہ بات بھی لائق تحسین ہوئی ہے کہ سزا پانے والے فوجیوں میں ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، پانچ بریگیڈیئرز شامل ہیں. اس پر ایک تبصرہ کسی حکومتی طرفدار نے یہ بھی کیا کہ ثابت ہو گیا کہ سیاستدان ہی کرپٹ نہیں ہے، فوج میں بھی ہر سطح پر کرپشن موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات اس سے کسی نہ کسی طرف نکلتی ہے، لیکن اس پر پہلے ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا، اب ہاتھ ڈالا گیا، بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا. اور سیاستدانوں کا بھی باہر کیف اعلی ترین سطح پر بے لاگ احتساب کرنا ہوگا. اب یہ معاملہ اس رخ پر جا رہا ہے. بہرحال ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بلکہ ایک بات مکمل کر لوں کہ فوج نے یہ کام تو بڑا اچھا کیا ہمارے اس وقت آرمی چیف نے، لیکن بہرحال ایک اعتبار سے انہوں نے اچھی مثال قائم نہیں کی تھی کہ انہوں نے پرویز مشرف سے امتیازی سلوک کیا ہے. وہ آئین کا ہی غدار نہیں تھا، دین و مذہب و پوری قوم کا غدار تھا. اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ ہمارا شکوہ ختم نہیں ہوگا. چلے اب آپ آ گئے ہیں اس لائن پر تو یہ چلے ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا، اچھی مثال ہے، اللہ کرے کہ صحیح رخ پر آگے بڑھے. بہرحال غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کرپشن کیوں ہے؟ یہاں تو 96% مسلمان ہیں، ہر ہر سطح پر کرپشن کیوں ہے؟ اور کرپشن صرف اوپر کے لیول پر تو نہیں ہے، گراس روٹ لیول پر بھی کرپشن ہر جگہ ہے. کتنے دکاندار ہوں گے جو ایمانداری سے سودا بیچتے ہوں؟ کتنے سرکاری ملازمین ہوں گے جو اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے ہوں؟ کرپشن کہاں نہیں ہے؟ البتہ ہمارے دینی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں بس عوام تو بالکل ٹھیک ہے، سب کے سب اوپر بیٹھا ہوا ایک طبقہ بس وہ کرپٹ ہے، اس کو ہٹا دو اور سال قیادت لے آیا وہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بھائی عوام کے اندر کرپشن ہے نیچے تک، جس کا داؤ لگتا چھوڑتا کون ہے؟ یہ حقیقت پسندانہ رویہ ہمیں جو اختیار کرنا ہوگا. اور دنیا میں جو کرپٹ ممالک کی جو آتی لسٹ آتی ہے اس پہ پاکستان کافی اونچے نمبر پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس کا جو تجزیہ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں یہ ہمارے اس جرم کی سزا ہے کہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں آزاد خطہ عطا فرما تو ہم تیرے دین کو قائم اور غالب کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے اس وعدے سے مکر گئے. اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایک طرح کے منافقین کا ذکر آیا ہوا ہے. کہ اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر تو یہ کام میرا کر دے تو پھر ہم یہ کریں گے، خیرات کریں گے، وہ کریں گے، اور اللہ نے جب ان کے ساتھ کر دیا تو اب آنکھیں پھیر لی. تو فرمایا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، منافقت، الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوا، قیامت تک کے لیے ڈال دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اپنے اس عہد کی جو اللہ سے کیا تھا. چنانچہ اس کرپشن کو انالائز کیجئے، کرپشن ہے کیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں صرف بددیانتی کرپشن ہے، جھوٹ، جھوٹ اس کا آغاز ہے، بد عہدی، بددیانتی، یہ سب ہیں جو کرپشن کے اندر مین فیکٹرز ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں چار خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتا ہو. ذرا غور کیجیے الفاظ پر، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتا ہو، لیکن اگر چار خصلتیں ہیں تو پکا منافق ہے. وہ چار خصلتیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، وہ جب بات کرے جھوٹ بولے. اور جھوٹ ہمارے ہاں کس لیول پر بولا جاتا ہے، مجھے کچھ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ بولنا، ہم میں جب کسی پر الزام لگے جھوٹ بولنا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا فرض منصبی ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں. یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی اقرار کرے، الا ماشاءاللہ، کروڑوں میں کوئی ایک دو ہو تو. اذا حدث کذب ویسا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. ہمارے اسی قوم کا اوصاف کا تذکرہ نہیں ہو رہا؟ ویزا تم نہ خانہ، جب امانت دار ٹھہرایا جائے تو خیانت کرے، اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرے، ناجائز استعمال کرے اپنی حیثیت کا. یہی تو بددیانتی ہے، یہی تو خیانت. ویزا خاصم فجرہ، چوتھا فرمایا کہ جب جھگڑا ہو جائے کسی سے تو فوراً ہی گالم گلوچ پہ اتر آئے، آپے سے باہر ہو جائے. جس میں یہ چار خصلتیں ہیں وہ پکا منافق. اور والد محترم فرمایا کرتے تھے یہ چاروں خصلتیں آج پاکستانی قوم میں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور ہمارے ہاں جو جتنا عہدے کے اعتبار سے بڑا ہے اتنا ہی زیادہ وہ خائن بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، بدعہد بھی ہے. یہ ہے اصل ایشو. ہم کرپشن کو رو رہے ہیں، بنیاد کو دیکھیں کیوں ہے. بہرحال دوسرا معاملہ یہ ہے کہ غلام رسول چھوٹو جو ہے وہ اب بہت بڑا بن کر سامنے آ چکا ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات تو میں بیان نہیں کروں گا. لیکن وہ چھوٹو جو ہے وہ مجرم کیوں بنا؟ سب سے پہلی بات یہ، اس لیے کہ جب ہمارا صاحب اختیار طبقہ چھوٹوں پر، عام کسان پر، ہاری پر، غریب آدمی پر ظلم کرتا ہے اور اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر، اور جب انصاف ہمیں نہیں مل رہا ہوتا ہمارے ملک کے اندر عدالتوں سے، پھر ایسے لوگ جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اور یہ ایسے ایک دو نہیں ہیں، ہر جگہ غریب کو جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے، انہی میں سے پھر کوئی چھوٹو بن جاتا ہے، کوئی پھر اور بن جاتا ہے. یہ ریئیکشن ہے معاشرے کا اس ظلم اور بے انصافی. ظلم اور بے انصافی انسان کو مینٹلی جو ہے وہ اب نارمل بنا دیتی ہے جس کے ساتھ یہ ہو. تو چنانچہ پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم جرائم پیشہ کہتے ہیں. ایک تو یہ ہمارا معاشرہ اس کے اندر ظلم اور بے انصافی ہے، لہذا یہ چھوٹو پیدا ہوتے رہیں گے. اور دوسرے، ہمارا جو صاحب اختیار طبقہ ہے وہ پھر ان کی سرپرستی کر کے ان سے ناجائز کام لیتے ہیں، سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، کون نہیں سرپرستی کر رہا؟ اس کو بڑا بنانے میں جو ہے علاقے کے ایم پی اے سردار عاطف حسین مزاری شامل ہیں، اور پنجاب اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر سردار شیر علی گرجانی یہ شامل ہیں، جو مکمکا کرتے تھے اور دونوں طرف سے اپنا بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کو استعمال بھی کر رہے تھے، ان کو پروٹیکشن بھی دے رہے تھے. تو چھوٹو تو اصل میں چھوٹو بنایا گیا ہے اس کو، اور ایک نہیں بہت سارے ہیں اس ملک کے اندر. اور پر ہم یہی کرتے رہیں گے، مارتے پیٹتے رہیں گے، لیکن انصاف والا نظام لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ظلم سے صحیح معنی میں پاک نظام, اور یہ نظام صرف ایک مرتبہ حقیقی معنوں میں قائم ہوا ہے 100%, وہ دور خلافت راشدہ میں تھا, اور وہ نظام مصطفیٰ کی برکات تھی. لیکن ہم نے یہ طے کر رکھا ہے بحثیت قوم کے نظام مصطفیٰ کا تو ہم نے آنے دینا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ ایسے چھوٹو بھی ہوتے پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ سارے مسئلے بھی اپنی جگہ پر رہیں گے, اور کوئی مسئلے کا پائیدار حل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں اصل مسئلے کو ایڈریس کرنے کی اور اس کے حوالے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.